بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ اتوار کو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے دو حدیث شریف مروی ہے، اس کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا، اور اس کے پہلے حصے کی تشریح کسی حد تک بیان کی گئی تھی. آج ارادہ ہے کہ باقی حدیث کی مختصر تشریح کر کے اس کو پورا کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ اس کو صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا، اس سات باتوں سے منع فرمایا. یعنی سات باتوں کرنے کے لیے آپ نے ہمیں حکم دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ سات باتوں پر عمل کریں، اور سات باتوں پر عمل کرنے سے بچیں، اجتناب اور پرہیز کریں. ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ بیمار پرسی کرنا. جن سات باتوں کا آپ نے حکم دیا ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ بیمار پرسی اور عیادت کرنا، یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اور اس کی تفصیل اور اس کی فضیلت آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے. دوسری چیز جس کے کرنے کا آپ نے حکم دیا وہ ہے جنازے کے ساتھ چلنا، کیونکہ جنازے میں شرکت اور جنازے کے ساتھ قبرستان جانا یہ عام طور پر پیش آتا رہتا ہے. اس کی میں تھوڑی سی زیادہ وضاحت کروں گا، باقی کی مختصر وضاحت کروں گا انشاءاللہ. پہلی بات یہ کہ جنازے میں شریک ہونا، جنازے کے ساتھ چلنا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اس لیے جب اس کا موقع ہو اور کوئی معتبر عذر نہ ہو تو شرکت کرنی چاہیے. اور اس سلسلے میں جو باتیں ہمارے معاشرے کے اندر غلط اور ناجائز رائج ہو گئی ان سے بچنا چاہیے، اور جو کچھ ثابت ہے اور جس طرح جنازے کے ساتھ جانا چاہیے جانا چاہیے، اور اس ثواب خاطر جانا چاہیے جو اس سلسلے میں ثابت ہے. جنازے کے ساتھ جب جائے تو میت کے جنازے کو کندھا بھی دینا چاہیے، اور کندھا دینے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کا اگلا پایا اپنے دائیں کندھے پر رکھ کے، پایا سے بلا رہے ڈنڈا، کیونکہ پائے کے ساتھ ہی ڈنڈا نکلا ہوا ہوتا ہے کندھے پہ رکھنے کے لیے، میت کے اگلا پائے کا ڈنڈا اپنے دائیں کندھے پہ رکھے، اور کم سے کم درمیانی رفتار سے 10 قدم چلے، پھر اسی ڈنڈے کو پکڑتے پکڑتے سرکتے سرکتے پیچھے آ جائیں، اور پیچھے والا جو ڈنڈا ہے وہ اپنے دائیں کندھے پہ رکھے، اور پھر اسی طرح 10 قدم چلے، اس کے بعد دور سے گھوم کر کے پھر میت کے آگے جائے، اور اب اس کا اگلا بایاں کندھا اپنے بائیں کندھے پر رکھے، آئے کا ڈنڈا اپنے بائیں کندھے پہ رکھے، اور 10 قدم درمیانی رفتار سے چلے، اور پھر اسی کو پکڑتے پکڑتے پیچھے آ جائے، اور پھر پیچھے کا جو کندھا ہے، پیچھے کا جو ڈنڈا ہے وہ اپنے بائیں کندھے پر رکھے، اور 10 قدم چلے، اس طرح باری باری سب کو کرنا چاہیے، تو جتنے بھی میت کے جنازے کو کندھا دینے والے ہیں ان کو یہ موقع دوسروں کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ بس میت کو تیزی سے لے کر جاتے، اور کندھا دینا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا، تیزی سے جانے ہوتے، جن کے کندھوں پر ہوتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے بھاگے جاتے، اب ایسے میں جو بھی کندھا دینے کی کوشش کرے گا اس کو بھی بھاگنا پڑے گا، اور پھر جیسے ہی وہ دیں گے 2 قدم چلتا ہے تو سر فوراً کندھا چھین لیتا ہے، فوراً ڈنڈا چھین کر کے وہ اپنے کندھے پہ رکھ لیتا ہے، بعض لوگوں تو بیچارے کو ہاتھ لگانے کا بھی موقع نہیں ملتا، یا پھر خالی وہ ہاتھ ہی لگا لیتا ہے، اور نہیں تو جب دیکھتا ہے کہ یہ بھائی تیزی سے جنازہ جا رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے اسی میں خیریت ہے کہ دور ہو، وہاں اندر جائیں گے تو ہو سکتا ہے لڑک جائیں، گر جائیں، اٹک جائیں، کسی کے دھکا لگ جائے، عام طور پر یہ طریقہ ہے جنازے کو کندھا دینے کا، یہ بالکل غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا، جنازے کو نہ بالکل آہستہ آہستہ لے کے چلنا چاہیے کہ جیسے گن گن کر قدم رکھ رہے ہو، نہ اتنی تیز رفتاری سے لے کے چلنا چاہیے جیسے کہ آج کل رواج ہے، دونوں باتیں غلط ہیں، درمیانی رفتار سے جنازے کو لے کر چلنا چاہیے، اور جو بھی کندھا دے اس کو 10 قدم لے کر چلنا چاہیے، دوسروں کو اسے موقع دینا چاہیے، اس طرح سکون و وقار کے ساتھ جنازے کو لے کر جانا چاہیے، اور جنازے کے ساتھ جب جائیں تو خاموش چلنا چاہیے، جب جنازے کے ساتھ قبرستان جائیں تو چاہے وہ جنازہ گھر سے نکالیں، گھر سے اٹھائیں اور مسجد تک لائیں، اور چاہے مسجد سے اٹھائیں اور پھر بس میں رکھیں، اور چاہے بس سے قبرستان لے کر کے جائیں یا پیدل لے کر کے جائیں، ہر صورت میں جو شریک ہیں جنازے کے ساتھ چلنے میں خاموش ہے، ایک روایت میں کہ 3 موقع خاموش رہنے کے، تین موقع ایسے ہیں جہاں پر مسلمان کو خاموش رہنا چاہیے. ایک قرآن شریف کی تلاوت کے وقت, جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو پھر باتیں نہیں کرنی چاہیے, خاموشی سے قرآن کریم کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. یہ وقت خاموش رہنے کا ہے, ادب ہے. قرآن شریف کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور باتیں بھی ہو رہی ہیں, بے ادبی کی بات ہے, جس سے بچنا چاہیے. دوسرے, جس وقت مسلمانوں کی کافروں سے لڑائی ہو رہی ہو اور خدا نخواستہ مسلمانوں کے پاؤں پڑ گئے اور وہ بھاگ رہے ہیں, تو اس وقت خاموشی اختیار کرنے کا حکم, اللہ کی طرف رجوع رہو, خاموش رہو, اس کو چیخنے کا چلانے کا بولنے کا موقع نہیں. اور تیسرے, جب جنازہ کے پاس تم حاضر ہو, جب میت کے پاس جاؤ تو وہ باتیں کرنے کا موقع نہیں. اس میں جنازے میں شریک ہونا بھی آ گیا, جنازے کے ساتھ جانا بھی آ گیا, کیونکہ اس وقت بھی تو ہم جنازے کے پاس ہی اور میت کے پاس ہیں. یہ تین موقع ایسے ہیں جہاں پر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے. تو جب کسی میت کے پاس جائیں تو وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, خاموش رہنا چاہیے, کیوں یہ اپنی آخرت سوچنے کا وقت ہے, اپنی موت کو سوچنے کا وقت ہے. جب سوچیں گے تو خاموش ہونا اس کے لیے ضروری ہے. باتیں کریں گے تو کیا خاموش, جب خاموش ہی نہیں ہوں گے تو کیا سوچیں گے. اس سے ایک بہت بڑی غلطی ہمیں معلوم ہوگی جو ہمارے یہاں پر آئے ہیں, یہ کہ جب نماز جنازہ ہو جاتی ہے, جب نماز جنازہ ہو جاتی ہے تو جیسے ہی جنازے کو اٹھاتے ہیں کلمہ شہادت کا نعرہ بلند کرتے ہیں, کلمہ شہادت, یا رسول اللہ کہیں گے, پھر اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھیں گے, تو کہیں بھی ثابت نہیں, کہیں بھی ثابت نہیں, یہ تو اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. حدیث میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ موقع خاموش رہنے کا ہے, اور یہاں اس کے خلاف نعرہ شہادت, کلمہ شہادت زور سے پکارا جاتا ہے. یہ یاد رکھو, غلط طریقہ ہے, ثابت نہیں ہے, یہ اپنا ایجاد کرتا ہے اور اپنی بات غلط ہوگی یاد رکھو جو بھی ہوگی, کیونکہ ہم حضور کے پابند ہیں پیچھے چلنے کی. اپنی باتیں بنا کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بالکل ناجائز. ہاں کوئی انفرادی طور پر اپنے دل دل میں ذکر کرے تو کوئی حرج نہیں, اس کی ممانعت نہیں ہے. اپنے ذکر کریں یا اپنی موت کو سوچیں, اپنی قبر کو سوچیں, اپنی آخرت کو سوچیں, تو یہ تو سوچنے کا ہی موقع, اس موقع پہ سوچنے چاہیے. ایسے ہی نماز جنازہ پڑھنا اور جنازے کے ساتھ جانا, یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. جب موقع ہو تو اس کو ادا کرنا چاہیے, اور اس سے آدمی کو اپنی آخرت بھی یاد آتی ہے. اور ایک حدیث میں کہ جب کوئی آدمی کسی جنازے کے ساتھ جاتا ہے, اگر کوئی کسی کی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اس کو ایک قراءت کے برابر ثواب ملتا ہے. اگر وہ اس کے ساتھ قبرستان تک جاتا ہے تو دو قراءت ثواب ملتا ہے, اور دو قراءت دو پہاڑوں کے برابر ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ بہت پہاڑ کے برابر ایک قراءت ہوتا ہے. یعنی قراءت ایک وزن کا نام ہے, لیکن نماز جنازہ پڑھنے قبرستان تک جانے میں دو کے رات کا ثواب ملتا ہے, اور ایک کے رات کا ثواب وزن میں بہت بڑھ گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پر تصدیق کی. انہوں نے فرمایا ہاں یہ حضور کا ارشاد ہے. فرمایا ہے کہ افسوس کہ ہم نے بہت سارے قیرات ضائع کر دیے, بہت سارے قیرات ہم نے ضائع کر دیے. یعنی ہم اگر جنازے میں شریک ہوتے رہتے اور جہاں کہیں بھی جنازے پتا چلتا جنازے میں شرکت کرتے تو بیسیوں کی رات کا ثواب پاتے, لیکن نہ شریک ہونے کی وجہ سے ہم بہت سے کی رات کمانے سے محروم ہوتے. اس لیے جب کسی مسجد میں جب کہیں بھی نماز جنازہ پڑھنے کا موقع ہو تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے, غفلت نہیں کرنی چاہیے, لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے, اس ثواب عظیم خاطر اجرت کرنی چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام لوگوں مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ نماز جنازہ کا اعلان ہو جاتا ہے اور لوگ عام سے نفلوں کے اندر مشغول رہتے ہیں اور باہر جنازہ ہوتا ہے اور وہ اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے صحیح نہیں ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایا اور تم نفل پڑھ رہے ہو, دوسرے اس کا اتنا بڑا ثواب ہے جو نفل کا ثواب نہیں. تو ثواب کے اعتبار سے بھی تم کم درجے کے عمل میں مشغول ہو اور اعلیٰ درجے کے عمل کو چھوڑ رہے ہو, یہ بھی عقل و شرع کے خلاف ہے. دوسرے نفل پڑھ رہے ہو فرض کی فائدہ چھوڑ رہے ہو, ایسے جو کہ اشراق نہ پڑھے فجر کی نماز نہ پڑھے, یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ خواجہ احمد اللہ علیہ نے اپنے موبائل میں فرمایا ہے کہ ایک جاہل پیر کا جاہل مرید تھا, تو پیر صاحب نے اس کو وظیفہ بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھا ہوا, تو کسی نے اس مرید سے پوچھا بھائی تم پیر صاحب کا بتایا وظیفہ ہی پڑھتے ہو نہیں؟ ہاں فجر کی نماز قضا ہو جائے لیکن پیر کا بتایا وظیفہ قضا نہیں ہوتا. پھر نماز چاہے قضا ہو جائے پھر صاحب کو بتایا وظیفہ کیسے قضا ہو, یہ بے وقوفی ہو کیا بھائی. وظیفہ تو نفل کے درجے میں اور فجر کی نماز تو فرض کے درجے میں, تو نفل کی تو اتنی پابندی اور فرض ہے کوئی خیال ہی نہیں. تو میں ایسے یہاں بتا دوں کہ وہ نفلیں پڑھ رہا ہے اور جناب فرض کے پایا کو چھوڑ رہا ہے, سوچنے سے سنت موقع نہ پڑھنی چاہیے یا واجب جیسے بدعت ہے تو وہ پڑھنی چاہیے, نفل سب چھوڑ دینی چاہیے. جب دیکھیں کہ نماز جنازہ ہونے والی نوافل چھوڑ دیں اور نوافل چھوڑ کر باہر جائیں اور جا کر کے جنازے میں شرکت کریں, اس لیے کہ وہ ہر حال میں بہتر ہے اس سے اور زیادہ ہے, ثواب بھی اس کا زیادہ ہے, درجہ بھی اس کا زیادہ ہے. اور صفحے بنانے میں بھی بڑا دھیان اور خیال رکھنا چاہیے کہ صفحے سیدھی ہوں, اگر صفوں کے نشان نہ ہو تو خود ہی دائیں بائیں دیکھ کر کے اپنی اپنی صفحے سیدھی کر لیں. نماز جنازہ کی بڑی فضیلت, ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ جب میت کا سب سے پہلے اکرام فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جب میت کا اکرام کرتے ہیں اس کا اعزاز فرماتے ہیں تو اس کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میت کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش کر دی جائے. شریف نماز جنازہ پڑھنی چاہیے کہ کیا پتا یہ میت ایسی اللہ کی نیک میت ہو کہ اس کے صدقے ہماری بخشش ہو جائے. اور نماز جنازہ پڑھنے والوں سے میت کی بخشش ہو جاتی, وہ دوسری روایت میں ایک حدیث میں ہے کہ اگر ایک جماعت کسی کے اوپر نماز جنازہ پڑھے تو نماز جنازہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے, میت کے لیے بخشش کی دعا مانگی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جماعت کی شفاعت سے میت کی بخشش فرما. ایک حدیث میں 40 افراد کا ذکر آیا، اگر کسی میت کے اوپر 40 آدمی نماز پڑھ لیں تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے اور کما پتہ. ایک روایت میں ہے کہ تم میت کے اوپر 300 کا گناہ کیا کرو، میت پر نماز جنازہ کے لیے 3 صفحے بنا دیے. حاصل ان سب روایت میں یہ کہ جماعت جب میت کے واسطے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے گی کہ اللہ آپ نے بخش دیجیے تو اللہ تعالیٰ بخش ہی دیں گے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کسی میت کی نماز جنازہ کے 7 آدمی تو وہ بھی 3 صفحے بنا دیں گے، 7 میں سے 1 تو امام بنے گا، باقی بچے 6 تو 2 کی صفحے بنا دیں، 3 صفحے ہوں گے. اور 3 صفحے تو جماعت میں ہوتے ہیں، 3 ہیں تو بس 3-7 سے بھی کام چل جائے گا انشاءاللہ، اور یہ بھی بہانہ بن جائے گا انشاءاللہ اس کی بھی بخشش کا، اور بہانہ بن جائے گا انشاءاللہ پڑھنے والوں کی کوشش کا. مگر نماز میت کی جنازے کے ساتھ چلنا اور جانا یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور حضور نے اس کا حکم دیا ہے. اور تیسری چیز ہے بیمار کرسی کی بیمار کرسی کرنا، بیمار کی بیمار کرسی کرنا، عیادت کرنا. نہیں یہ نہیں، وہ چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دے، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دے. اب چھینک انسان کو 2 طرح سے آتی ہے، ایک نزلے کی وجہ سے آتی ہے، اس کا جواب نہیں کیونکہ وہ تو بیماری ہے، اور ایک آتی ہے تھکن کی وجہ سے، دماغی تھکن ہو جائے یا کوئی ہو جائے تو آدمی کو چھینک آتی ہے، اور چھینک آنے سے انسان کا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے، تو چھینک نہ آئے تو انسان کا سر بوجھل رہتا ہے، بھاری رہتا ہے، اور طبیعت جو ہے اس کی بھاری بھاری رہتی ہے. تو یہ نعمت ہے، چھینک آنا بھی نعمت ہے کہ اس کے آنے سے انسان کا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے. تو یہ اس وقت چھینکنے والے کو چاہیے کہ الحمدللہ کہے، اور ادب یہ ہے کہ اگر مجمع ہو تو میں چپکے سے آئے الحمدللہ، اور اگر اکیلا ہو یا 1-2 ساتھی ہو تو پھر ذرا ہلکی آواز سے الحمدللہ کہے، تاکہ وہ بھی جواب دے کر کے ثواب حاصل کر سکے. سب کے سامنے آہستہ آہستہ فرمایا گیا ہے کہ چھینکنا تو سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. اب مجمع میں آپ نے 2 سے چھینکا اور الحمدللہ کہا تو سب پر جواب دینا واجب ہو جائے گا، اور مجمع میں کسی کا دھیان رہتا ہے کسی کا نہیں رہتا، تو اگر کسی نے بھی جواب نہ دیا تو سارے کے سارے کو نکال دیں. تو اپنے مستحب پر عمل کرنے خاطر دوسروں کو گناہ میں مبتلا کرنا اچھی بات نہیں، کیا الحمدللہ کی بات ہے. لہذا ہم تو پھر بھی الحمدللہ کہہ کر کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کو ہم جواب دینے کا مکلف کر کے جواب وہ نہ دیں اور ہماری وجہ سے گنہگار ہو جائے، یہ اچھی بات ہے. اس لیے مجمع میں اگر چھینک آئے تو آہستہ سے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اگر گھر میں ہو یا 1-2 آدمی ہو تو پھر الحمدللہ کہنا چاہیے. جب وہ الحمدللہ کہے گا اب اس کا جواب دینا سننے والوں کے اوپر واجب ہوگا، اور اس کا آپ نے حکم دیا ہے حدیث کے چھینک کے جواب، چھینک میں الحمدللہ کہنے کو جواب دینا، یہ بھی آپ نے حکم دیا، اور یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق. اور جواب یہ جیسے چھینکنے والا تو کہے گا الحمدللہ، جواب دینے والا جواب میں کہا یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے. اور جس نے الحمدللہ کہا تھا پھر وہ اس کے جواب میں کہے گا یہدیک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ کو ہدایت دے، بھائی اس کے بالک ہوں اور تمہارے حالات کو بہتر فرما دے. تو کیسے پیارے کلمات ہیں کہ ایک نعمت ملی ان چھینک آئی اس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ جل شانہ کے لیے، اس نے اللہ کی حمد کی، تو دوسرا اس کے جواب میں کہہ رہا ہے یہدیک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے. سننے والا اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ حدیق اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے، اس لیے تمہارے حالات کو درست کروا.
کیسے پیارے کلمات ہیں. حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ قصہ ہے، ایک مرتبہ آپ دریا کنارے ٹہل رہے تھے، گودی پر ٹہل رہے تھے آپ، اور دور بیڑا پانی میں کھڑا ہوا تھا. بیڑا کہتے ہیں بڑی کشتی تھی پہلے زمانے میں، بہت اس کا لمبا ڈنڈا ہوتا تھا، بہت بڑا اس کا بانس ہوتا تھا اور اس کا پردہ، پھر اس سے وہ بہت بڑا بیڑا جو تھا وہ کنارے پہ نہیں لاتے تھے کیونکہ پانی کے نیچے بہت دور تک وہ ہوتا ہے، مٹی میں اس کے پھنسنے کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے کہ بڑے بڑے جہاز بھی دور کھڑے کیے جاتے ہیں پھر چھوٹے جہاز سے کنارے پر آتے ہیں، اسی طرح ہوتے ہیں. تو اس بحری بیڑے میں مسلمان سوار تھے اور حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ گودی کے اوپر ٹہل رہے تھے، اور اس زمانے میں چھوٹی کشتیوں میں کرایہ دے کر کے لوگ بڑی کشتی میں جا کے بیٹھتے تھے، آنا جانا چھوٹی کشتیوں کے ذریعے ہوتا تھا. تو حضرت وہاں ٹہل رہے تھے تو یکایک وہ پانی کے جہاز میں کسی مسلمان کو چھینک آئی. اس گھر کے بندے نے زور سے الحمدللہ کہا، وہ آزان الحمدللہ کی آواز حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے گودی میں سن لی. اب سن تو لی لیکن اب جواب بازی ہوگی. اب حضرت کو فکر ہوئی کہ بھائی اب مجھے تو جواب دینا ہے، جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری آواز وہاں تک جانی چاہیے، تب تو جواب جواب ہے. لہذا حضرت نے چار آنے کشتی والے کو دی اور کہا کہ بھائی تم مجھے اس بڑی بحری بیڑے کے پاس لے کے چل تاکہ میں جواب دے کر کے آؤں. اس نے بٹھا دیا اور حضرت کو لے کے چلا. حضرت وہاں قریب گئے، وہ کشتی اونچی تھی، چھوٹی کشتی نیچے تھی، وہاں قریب جا کر کے یرحمک اللہ حضرت نے فرمایا، اور اس کے چھینکنے والے کے چھینک کر جواب دے کر کے حضرت واپس تشریف لیا اور اپنے گھر چلے گئے. رات کو سو گئے تو خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ آج اللہ تعالی کی طرف سے کوئی کہہ رہا ہے کہ آج ابو داؤد نے چار آنے میں جنت خریدی، چار آنے میں جنت خرید لی. اس لیے کہ انہوں نے کتنا اہتمام کیا اس کے چھینک کے جواب دینے کا، کون کرتا ہے وہی. تو بس آخرت کی فکر اور اس کا ثواب ان کو اس پر آمادہ کرنے لگا کہ بھئی اب تو جا کر جواب دے نہیں دیتا ہے، چاہے اس کے لیے کشتی کرایہ پہ لینی پڑے. کشتی کرایہ پہ لی اور بیٹھے اور پھر گئے اور بہرے بیڑے کے پاس جا کر کے اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دے کر آئے. ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ایسا مقبول ہوا کہ یہی ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن گیا. بہرحال ایک تو چھینکنے کا، چھینکنے پر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے. بہت سے خواتین و حضرات کے اندر تو عادت ہی نہیں ہے بیچاروں، بلکہ میں سمجھتا ہوں معلوم ہی نہیں ہے کہ چھینکنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اگر معلوم ہے بھی تو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنے والے مسلمان مرد بہت کم ہیں. یہ ایسی چیز ہے جیسے بچوں کو سلام کرنا سکھاتے ہیں نا، ایسے چھینکنے پر الحمدللہ بھی سکھانی چاہیے، عورتوں کو بھی سکھانی چاہیے، بچوں کو بھی سکھانی چاہیے اور بڑوں کو بھی سیکھنی چاہیے. اور پھر جب بھی کوئی الحمدللہ کہے تو اس کا جواب بھی سکھانا چاہیے. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر میں سیکھنے سکھانے کی، یہ سب اسلامی آداب ہیں اور حضور کی وہ تعلیمات ہیں جن سے کہ گھروں کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور چوتھی چیز جس کا آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ کسی دعوت کرنے والے کی دعوت کو قبول کرنا، اس کا بھی آپ نے حکم دیا. جب کوئی مسلمان کسی کی دعوت کرے تو اس کو قبول کرنا یہ بھی سنت ہے، لیکن اس میں بھی بات یہ کوئی بات اس دعوت میں ناجائز خلاف شرع ہو، کھانا بھی حلال کا ہو،
تو اور جس کو دعوت دے اسے بھی بچارے ہو کوئی معتبر حضور نہ ہو، مثلا وہ بیمار ہے آ نہیں سکتا، یا اچانک کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی ہے وہ آ نہیں سکتا، یا وہ سفر میں جا رہا ہے اور آپ دعوت دینے کے لیے پہنچ گئے، تو معتبر حضور ہو تو آدمی منع کر سکتا ہے. ہاں جب کوئی عذر نہ ہو تو یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ اس کی دعوت کرے تو اسے قبول کرے. دعوت کرنے والا چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے غلام ہو اور چاہے عام مسلمان ہو، ایسے قبول کرنے والے بھی چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو اور چاہے وہ معمولی حیثیت کا حامل ہو. یہ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا حق ہے کہ جس میں کوئی فرق نہیں ہے اونچ نیچ کا، بس یہ تو ایک دوسرے کے ایسی محبت اور تعلق ہونا چاہیے کہ جب اس کی پیشکش ہو اور کوئی معتبر عذر نہ ہو تو قبول کر لینا چاہیے. ایک تو آج کل دعوت جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کھانے کھلانے کا رواج بولتے ہیں، دکھاوا نامعمول اور رسمی دعوتوں کا بڑا رواج جو عموماً ناجائز، جو عموماً ناجائز. یاد رکھو ایسی دعوتوں میں تو شرن عذر ہے قبول کرنے کا اور شرن عذر ہے اس کے اندر نہ جانے کا. مثلا قرآن خانی کی دعوت کتنی ہوتی ہے ہماری، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہوتے ہی قرآن خانی کا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں دن قرآن خانی ہوگا. اب سارے جمع ہوں گے، عورتیں بھی جمع ہوں گی، مرد بھی جمع ہوں گے اور وہاں پر دعوت پکی. وہ قرآن خانی ہو نہیں سکتی جو بغیر دعوت کی. اگر کسی نے یہ غلطی کر لی، یعنی اس نے اعلان کر کے لوگوں کو اپنے گھر میں بلا لیا اور چائے کی پیالی بھی نہیں پلائی، شربت کا ایک گلاس بھی نہیں پلایا، کھانا تو دور کی بات ہے، دوبارہ ہو جائے گی اس کے یہاں قرآن خانی؟ قیامت آ جائے قرآن خانی نہیں گزرتی اور اس کی نسلوں کو لوگ کوسیں گے کہ کھا گیا منحوس اور کھلانا جانتا نہیں، کنجوس اور مکھی جوس، یہ الفاظ ملیں گے، یہ الفاظ ملیں گے جناب کھانا نہ کھلانے کی ضرورت. اب یہ کیا ہے؟ یہ تو سب ناجائز ہے بالکل. کیوں؟ ایک تو یہ کہ یہ کھانا جو ہے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں، اور قرآن شریف اجرت لے کر پڑھنا پڑھانا یہ سارے ثواب کے لیے ناجائز ہے، اور جب پڑھنے والوں کو ثواب نہیں ملا تو میں یہ تو کہاں سے پہنچائیں گے؟ تو الٹے گنہگار ہوتے ہیں اس قرآن خانی کرنے کی وجہ سے. لہذا ایسا کھانا پینا، چائے، مٹھائی، تحفہ، یہ سارا کا سارا گناہ ہی گناہ ہے. تو قرآن خانی کے بعد جناب قبرستان سے آنے کے بعد پھر ایک میت کے گھر دعوت ہوتی. سب جانتے ہیں کہ حکم شریعت کا یہ ہے کہ پڑوسی جس کے یہاں میت ہوئی ہے ایک وقت کا کھانا بھیج دیا، ایک دن ان کے یہاں کھانا بھیج دیا، دوپہر شام کو بھیجتے ہیں، صبح دوپہر کو پہنچاتے ہیں. پڑوسیوں کو مل کر انہیں گھر کھانا بھیجنا چاہیے، کھانا بھی انہیں گھر والوں کے لیے یا جو مہمان ان کے آگئے ان کے لیے. بس یاد رکھے، اور اس میں بھی بہتر یہ کہ جا کر انہیں کھانا کھلا دیں، اس لیے کہ وہ اپنے میت کے غم میں اتنے نڈھال ہوتے ہیں کہ کھانے کو دل نہیں چاہتا ان کا. تو کوئی ان کے ساتھ بیٹھ جائے، ان کو تسلی دے، ان کے ساتھ کھانا کھائے تو دو لوگ تو وہ بھی کھا لیں گے، اور جب ان کے پیٹ میں تھوڑا سا کھانا چلا جائے گا تو قوت آئے، قوت سے سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ اس کی حکمت ہے، کتنی پیاری بات ہے. لیکن اب کھانا بھیجنے میں کوئی خیال ہی ختم ہو گیا. اب تو یہ جب جنازہ قبرستان جاتا ہے تو میت والے آرڈر بھی دے کے جاتے ہیں کیٹرنگ والے، کیٹرنگ والوں کو کہ بھائی ہم قبرستان جا رہے ہیں، ہمارے آنے سے پہلے پہلے بریانی قورمے کی دو دو دے کے گھر آ جانی چاہیے. اس کے بعد اب سارا لشکر قبرستان سے انہیں گھر جائے گا، اور وہ لشکر اس لیے جائے گا کہ اب روٹی توڑنی اور بوٹی کھانی، اور جا کر کے جناب اچھی نہیں کہ اس میں پہلے سے دستخوان لگے ہوئے ہوں گے تو یہ سب آستین چڑھا کے بیٹھ جائیں گے.
اور جتنے وہ میت کے پسماندگان ہیں وہ سارے آنکھوں سے آنسو پہنچ رہے ہوں گے اور ان کو ڈش میں بریانی پہنچا رہے ہوں گے. یہ ہوتا ہے. یعنی یہ بھی ایک کھانے والے اتنا ظلم ڈھاتے ہیں کہ اتنا بھی تو نہیں کرتے کہ چلو بھائی ہم ان کا کھا رہے ہیں تو کہو گا ان کو بٹھا تو لیں اور ہمیں کھلا دیں پہلے ان کو. نہیں, خود کھانے کے لیے وہ ایسے جم کے بیٹھتے ہیں کہ ان بیچاروں کو کھلانا پڑتا ہے, تو کھانا بھی خود ہی پکواتے ہیں وہ, اور کھا کر کھلانا بھی انہیں کس پڑتا ہے, چاہے وہ رات سے بھوکے ہوں چاہے صبح سے انہیں ناشتہ بھی نہ کیا, اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. اللہ ماشاء اللہ, یہ الٹی گنگا بہ رہی, غلط راستہ ہے, بالکل غلط طریقہ ہے, وہ سراسر ناجائز ہے, جس سے بچنا چاہیے. سرکار دو عالم نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنت طریقہ یہ تھا کہ قبرستان سے جاتے تھے تو قبرستان سے فارغ سے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے, بس میت کے قریب قریب کے جو دو چار آدمی ہوتے تھے بس وہ اس کے ساتھ اسے گھر چلے جاتے تھے تسلی دینے کے لیے, اور پڑوسی اس گھر میں تھوڑا کھانا بھیج دیا کرتے تھے, خود بھی آ جاتے یا بھیج دیتے, اور وہ جو دو تین آدمی ان کے ساتھ گئے ہیں بس وہ انہیں کھانا کھلا کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہ طریقہ کتنا سادہ, کتنا آسان, کتنا ہلکا پھلکا, کسی پہ کوئی بوجھ نہیں. تو ہمارے یہاں جو قبرستان سے آتی دعوت, اس کے بعد پھر تین دن تک تینوں ٹائم دعوت, ناشتہ بھی شاندار, دوپہر کا بھی کھانا, پھر شام کا بھی کھانا, اور جو آ رہا ہے گھنٹوں بیٹھنا ہے ہاتھ رہے ادھر ادھر کی, بس تین دن تک میت کا گھر کا صفایا کرتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ تو سب ناجائز ہے, یہ کوئی دعوت ہے بھائی؟ دعوت خوشی میں ہوتی ہے, غمی میں ہوتی ہے؟ غمی کے اندر دعوتیں ہم نے بنا رکھی ہیں اپنی طرف سے, بنا بنا کے پیٹ کی پوجا ہو رہی ہے, اور کیا. پھر تیجا ہوگا, تیجا پہ جا کر کے یہ قیامت ٹلے گی, تیجا ہو جائے گا تب لوگ اپنے کپڑے جھاڑ کر اٹھیں گے وہاں سے, اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے. تین دن تک میت گھر میں جناب دعوت کا سما رہے گا. اللہ بچے, اب ایسی دعوت میں شریک ہونا جائز نہیں, بلایا تب بھی جائز نہیں, اور نہ بلایا تب بھی جانا سی, تسلی دینی ہے, ایک دفعہ تسلی دے دو. تعزیت کا یہ مطلب تھوڑی کہ روز کرو, بار بار کرو, وہاں جا کر گھنٹوں بیٹھو, نہ دین کے نہ دنیا کے, یہ تو غلط طریقہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد پھر جناب جمعرات کو دعوت ہوگی, پھر چالیسواں تعزیمن ہوگا, اس کے اندر بھی یہ خرافات اور ناجائز خرابی شرح باتیں پائی جاتی ہیں. پھر برسی ہوگی, جب تک زندہ تو سالگرہ کرتے رہے, مر گیا تو برسی پہ آ گئے, یعنی برسی پہ برس پڑے, اب وہ برسی بھی دعوت ہو رہی. اس طرح کی رسمیں ہمارے یہاں اور بھی ہیں مختلف موقعوں پر, جیسے محرم کا مہینہ آ رہا ہے, حلیم کھچڑے کی دعوت آنے والی ہے, پھر ربیع الاول آئے گا تو اس میں بریانی کی دعوت ہے, پھر رجب کا مہینہ آئے تو کونڈوں کی دعوت ہے, پھر 15 شعبان آ جائے گا تو حلوے کی دعوت ہے. یہ بس اپنی طرف سے بنا رکھتی, تو میں کہہ رہا تھا اس قسم کی جو ناجائز رسمیں, ایسے آج کل جو ولیمے کی دعوت ہوتی ہے یا بیٹی کی دعوت ہوتی ہے اس میں بعض جگہ بڑے بڑے ناجائز و خلاف اشرا کام ہوتے ہیں, مثلا عورتیں بڑے پردہ بیٹھ جاتے ہیں ایک حال میں جا کر, پردہ کوئی نام نہیں, عورتیں آراستہ پیراستہ بن ٹھن کر بیٹھی ہوئی ہیں, وہیں ان کے برابر ان کے مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, عورتیں مردوں کو, مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, دیکھیں نہ دیکھیں لیکن بے پردہ مخلوط اجتماع اسلام کے اندر ناجائز و حرام ہے. ایسے ولیمے کی دعوت میں یا کسی اور دعوت میں اگر دعوت بھی ملے تو قبول کرنا نہ جائیں, اور اس میں جانا بھی نہ جائیں, اور جو دعوت دینے والے ان کا ناراض ہونا بھی نہ جائیں. اگر ناراض ہوتے تو ایک دفعہ ہزار دفعہ ناراض ہو جائیں, لیکن ایسی ناجائش تقریبات کے اندر بھی عورتوں کو مردوں کو جانا جائیں. یا جیسے گانا ہو رہا ہے, گانا گایا جا رہا ہے, ایسی تقریبات میں گانا بھی بعض دفعہ ہوتا ہے, ناچ گانا بھی ہوتا ہے, ڈھولک سارنگی بھی ہوتی ہے, ہارمونیم بھی بجایا جاتا ہے, تو اس قسم کی ناجائز خلاف شرح بہت ساری باتیں بات جمع ہوتی ہیں, اور پہلے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا, وہ فنکشن ہے بس جہاں پہ سب کچھ ہوگا. اللہ مجھے ایسی دعوتوں میں شریک ہونا چاہیے, لہٰذا مسلمان کا مسلمان پر جو دعوت کا حق ہے وہ ہے جب اس میں کوئی خلاف شرح کام ہو, کوئی ناجائز بات ہو, اگر اس میں کوئی ناجائز بات ہوگی تو پھر شریک ہونا جا جائز نہیں. ہاں جس دعوت میں کوئی منکر نہ ہو, کوئی ناجائز خلاف شرع عام نہ ہو, تو بلا شبہ پھر اس کو قبول کرنا سنت ہے اور باعث اجر ہے. اور پانچویں بات یہ فرمائی, ابرار المقسم, قسم کھانے والے کی قسم کا قسم کو پورا کرنا. قسم کھانے والے قسم کو پورا کر دینا. مثلا کسی نے قسم کھائی کہ آج تم ضرور میرے ساتھ رات میں کھانا کھاؤ گے, بے تو جو دوست ہے وہ قسم کھا گیا کہ آج تو میں قسم کھاتا ہوں آج تم ضرور میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے یا میرے ساتھ سنا جگہ چلو گے, تو بھائی اگر آگے کوئی عذر نہ ہو تو بھائی اس کی قسم پوری کر دو, اس کے ساتھ کھانا کھا دو یا اس کے ساتھ جاتا تو چلے جاؤ, معتبر عذر ہو تو بات ہی نہیں. اور ایک سلام کا جواب دے دو. جب کوئی مسلمان آپ کو سلام کرے, چاہے وہ چھوٹا ہو, چاہے وہ بے پڑھا لکھا انسان ہو, اور چاہے وہ پڑھا لکھا ہو, چاہے وہ جان پہچان والا ہو یا نہ ہو, اس کے سلام کا جواب دینا بھی جناب دینے کا بھی آپ نے حکم دیا. اور یہ بھی مسلمان کے مسلمان پر حق ہے کہ اس کے سلام کا جواب دیا جائے. سلام کرنا تو سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. ٹیلی فون پر بھی گفتگو سے پہلے سلام کرنا چاہیے, ویسے ملاقات تب بھی پہلے سلام کرنا چاہیے, ٹیلی فون پر بھی پہلے سلام کرنا چاہیے, اور جب ملاقات ختم ہو تب بھی سلام کرنا چاہیے, زبانی بھی اور ٹیلی فون پر بھی. سلام کے سلسلے میں بس ایک ہی بات, دو باتیں زیادہ قابل اصلاح ہیں. ایک, لوگ صحیح سلام نہیں کرتے. سلام میں پہلے الف لام ہے, پھر سین ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یوں کرنا چاہیے. آپ السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, عورتیں السلام علیکم زیادہ کرتے, عورتوں کو سلام السلام علیکم, مرد السلام علیکم, السلام علیکم کیا ہوگا, اس کا سلام سے کیا تھا, اس کا تو جواب بھی بات نہیں ہو سکے, وہ سلام ہی ہو سکے. سلام کلام تو جواب کہاں سے آئے گا. لہذا سلام صحیح کرنا چاہیے, ایک تو غلطی ہے. بچوں کو بھی صحیح سلام سکھانا چاہیے. بچوں کو بچوں سن کے دیکھ لو اپنا سلام کیا تھا. اگر بچہ غلط سلام کر رہا ہے, ابا غلط سلام کر رہا, ماں غلط سلام کر رہا, کیونکہ وہ جیسے ان کو آتا ہے ویسے سکھا رہے ہیں, تو خود غلط آتا ہے تو بچوں کو بھی غلط سکھا رہے ہیں. تو بچہ بتا دے گا کہ ابا ابا کو سلام صحیح کرنا آتا ہے نہیں آتا, جب چاہے اپنا امتحان دے کے دیکھ لو. ایک یہ, دوسرے یہ کہ جب وہ ملاقات ختم ہوتی ہے تو ملاقات ختم پر بھی سلام سننا. اب بعض مسلمانوں نے, مردوں نے بھی عورتوں نے بھی, واپسی پہ اور جدا ہونے کے بجائے سلام کے اللہ حافظ کہنا شروع کر, سنت کیا ہے سلام کرنا, اللہ حافظ کہنا یہ سلام نہیں ہے, یہ تو دعا ہے. تو اپنی طرف سے شریعت کو بدلنا یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے, اس لیے غلط ہے. صحیح کیا ہے سلام کرنا, پھر چاہے اللہ حافظ کہہ دیں, پھر چاہے اللہ حافظ کہہ دیں, لیکن سلام کو بالکل چھوڑ کر اس کے جواب میں خالی اللہ حافظ کہنا جیسے کہ آج کل بات جگہ رواج ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ شریعت کو بدلنا ہے. ایسے جیسے کہ مغرب کی تین رکعت کے بجائے کوئی چار رکعت پڑھنے لگے, بھیڑ کیا رہا ہے, ایک رکعت زیادہ پڑھ رہا ہوں, تین کی بجائے چار پڑھ رہا ہوں, تو چار رکعت پڑھنے سے مغرب کی نماز ادا ہو جائے گی نہیں ادا. حالانکہ وہ چوتھی رکعت میں بھی تو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے, سورج ملا رہا ہے, ساری چیزیں نیک اور اچھی کر رہا ہے, لیکن چونکہ ثابت نہیں اس لیے درست نہیں. اسی طریقے سے سلام چھوڑ کر خالی اللہ حافظ ثابت نہیں, اس لیے درست نہیں. وہ کام کرو جو ثابت ہے سرکار دو عالم کا. اب اس میں سات باتوں کو آپ نے حکم دیا, وہ آپ نے حکم دیا کرو, جن سات باتوں سے منع کیا ان سے بچو, لیکن اپنی طرف سے دین میں کمی بیشی کرنا چاہیے نہیں, اپنی طرف سے اس میں پانچ چھاٹ کرنا درست نہیں. تو ان دو باتوں کی اصلاح کرنی چاہیے. اور ایک بات حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے, وہ بھی توجہ کی بات ہے, جس کی طرف میں سمجھتا ہوں بہت کم کسی کو توجہ ہوگی, کہ خطوط کے اندر جو سلام لکھا ہوا آتا ہے اس کا جواب بھی واجب ہوتا ہے، اس کا جواب بھی واجب ہوتا ہے. یعنی جب آپ خط پڑھ رہے ہیں تو پھر وعلیکم السلام کہنا آپ کے ذمہ واجب ہو جائے گا. اس کی طرف میں سمجھتا ہوں بہت کم کسی کو توجہ ہوگی، بس خط پڑھ لیتے ہیں تو مطلب کی بات جلدی پڑھ لیتے ہیں. اگر شادی کر رہے ہیں کس کی شادی ہو رہی ہے اور کم ہو رہی ہے اس کو پہلے پڑھ لیں. ہاں، اور اگر کہیں سے ڈرافٹ آیا تو پہلے رقم دینے کتنے نہ سلام دعا کر سکتے. سب سے پہلے وعلیکم السلام کہنا چاہیے، چاہے ڈرافٹ ملے یا نہ ملے، دعوت ملی ہو یا نہ ملی ہو، شادی میں جا سکو یا نہ جا سکو، تو یہ واجب ہے بھائی. اس لیے جو ہے خط کا جواب بھی جب خط پڑھیں تو جیسے السلام علیکم پڑھیں وعلیکم السلام اسی وقت کریں، یا پھر یہ کہ اس نے خط کا جواب لکھے تو وعلیکم السلام لکھ دیں. اور ایک حضرت نے ایک قول لکھا ہے کہ اگر کوئی وہاں السلام علیکم لکھ دے گا تب بھی اس سے پہلے خط کے جواب کا واجب ادا ہو جائے گا. اور ساتویں چیز آپ نے فرمائی کہ مظلوم کی مدد کرنا. بھائی مظلوم تو ہمارے چاروں طرف ہے، ہم خود مظلوم ہیں، ہماری طرف مظلوم ہی مظلوم ہے. بس آج کل ظلم کا دور دورہ ہے، بس ہر لحاظ سے ہر طرح سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. اخبارات دیکھو ظلم و ستم سے بھرے ہوئے ہیں، مسلمانوں پر جو ہے جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے کوئی اس کا پرسان حال ہے. تو اپنے قرب و جوار میں، اپنے ماتحتوں پہ، اپنے متعلقین میں جہاں کسی کی مظلوم کی مدد ہم کر سکتے ہوں تو اپنی استطاعت کے مطابق کرنا چاہیے. یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اور سات دنوں سے آپ نے منع فرمایا، ایک تو سونے کی انگوٹھی استعمال کرنے سے مرد کو منع فرمایا. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، ایک ہاتھ میں آپ کے سونا تھا، ایک ہاتھ میں اصلی ریشم تھا. آپ نے فرمایا کہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہیں. تو سونے کا استعمال زیور کی شکل میں عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے. اور ریشم عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حلال ہے، مراد اصلی ریشم. لہذا بعض مرد حضرات سونے کی انگوٹھی، سونے کی چین وغیرہ پہنتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مرد کے لیے حلال نہیں، چاہے انگوٹھی منگنے کی ہو اور چاہے وہ شادی کی ہو اور چاہے وہ نشانی ہو. نشانی بھی تو ہوتی ہے جناب، کسی عورت کو کسی مرد سے، کسی مرد کو کسی عورت سے محبت ہو گئی، اس نے محبت میں یاد رکھنے کے لیے انگوٹھی دے دی سونے کی، تو ناجائز محبت تو ناجائز ہے اور جائز محبت جائز ہے، لیکن انگوٹھی مرد کو پہننا سونے کی جائز ہے. اگر کسی کو، لیکن عورت کے لیے تو آپ جانتے ہیں بالکل حالات، تو مرد کو نہ انگوٹھی پہننا جائز نہ گلے کی چین جائز. باریک چین بھی ہوتی ہے، بعض نوجوان گلے میں ڈالے پہنتے ہیں. اور پہلے زمانے میں ایک عجیب و غریب رواج تھا جو اب تو نظر نہیں آتا، کہیں گاؤں دیہات میں ہو تو، کہ سونے کے دانت لگوائے جاتے ہیں شوقی دکھانے کے لیے، ہم نواب صاحب سونا جو ہے وہ ہمارے برتنوں سے نکل کے دانتوں پہ چڑھ گیا، دکھایا ہاں سونے کے دانت بنوا دے تاکہ معلوم ہو ہم بڑے سیٹ آتے ہیں. یہ کوئی سیٹ ہی تو سونے کے دانت بھی ملا، اس نے معتبر لگوانا جائز نہیں ہے. اس لیے سونا مرد کے لیے حرام. اور جس طرح سونے کا انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے، ایسے سونے چاندی کے برتن مرد عورت دونوں کے لیے نہ جائیں. جیسے سونے کا چشمہ فریم جو خالص سونے کا ہے، یا اس میں سونا زیادہ ہے، یا سونے کی گھڑی اس کے سونا زیادہ ہے دوسری دھات کم ہے، یا سونے کے کپ گرج سونے کی برتن جسے پہلے زمانے کے بادشاہ بہت استعمال کرتے تھے، تو سونے چاندی کے برتن بھی یہ عورتوں کے لیے بھی نہ جائے تھے، مردوں کے لیے بھی نہ جائے تھے. اور ریشم کے بارے میں آپ نے اپنے زمانے کی پانچ چیزیں ارشاد فرمائی، پانچ چیزیں. لیکن اس سے پہلے میں چاندی کے بارے میں بتا دوں کہ چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے بشرطے کے وہ 4.5 ماشا کے اندر اندر. نگینے کا مطلب اس میں شامل نہیں، نگینہ چاہے ہلکا ہو یا بھاری ہو، کالا ہو یا پیلا ہو، لیکن جو چاندی اس کے اندر جس کی انگوٹھی بنائی گئی ہے اس کا وزن 4.5 ماشا تک ہونا چاہیے. اس سے زیادہ وزن کی انگوٹھی بھی مرد کے لیے نہ لیں، اور 4.5 ماشے سے کم کیوں تو بہتر ہے، اور بہتر یہ کہ بلا ضرورت استعمال ہی نہ کریں. ضرورت ہو تو بلا شبہ سنت کی نیت سے استعمال کر لیں، پھر بلا شبہ سنت کی نیت سے استعمال کر لیں. وزن کا خیال رکھیں کہ چاندی کا وزن 4.5 ماشے سے زیادہ ہرگز نہ ہو، کم ہو جائے تو بہتر ہے. یہ باقی عورتوں کے لیے ہر قسم کے زیورات چاہیے. تو پانچ چیزیں آپ نے اپنے زمانے کی جو کہ ریشم سے بنتی تھی، یعنی اصلی ریشم سے، ان سے آپ نے منع فرمایا. اس میں سے ایک موٹا ریشم، ایک تو خالص ریشم، پھر ایک موٹا ریشم، پھر ایک بارش ریشم، پھر ایک آپ نے حضور کے زمانے میں عورتیں اپنے شوہروں کے لیے گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھنے کے لیے ریشم کے کپڑے کی ایک گدی بنایا کرتی تھی. وہ گدی گھوڑے کے کمر پہ رکھی جاتی تھی، اس پر شاہ سوار بیٹھا کرتا تھا. وہ ریشم کی لال رنگ کی ہوا کرتی تھی خوبصورت، اس کے استعمال کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ مرد اسے بیٹھے گا تو ریشم کا استعمال کرنا لازم آئے گا مرد کے لیے، جو کہ ممنوع ہے. اور ایسی ایک پس نامی کپڑا مصر کا بنا ہوا آیا کرتا تھا. مصر میں ایک جگہ نام تھی قص، ایک جگہ تھی قص، وہاں پہ ایک کپڑا بنا جاتا ریشم کا. وہ ریشم کا کپڑا حضور کے زمانے میں عام آیا کرتا تھا، تو آپ نے اس کے بھی استعمال کرنے سے مردوں کو منع فرمایا کہ مردوں کے لیے جائز ہے. عورتوں کے لیے تو سب جائز ہے، اور مردوں کے لیے بھی مصنوعی ریشم بالکل جائز ہے، مصنوعی ریشم، کیونکہ یہ جو ناجائز ہے جو اصلی ریشم ہے جو کیڑے کا ہوتا ہے. اور اس میں بھی یہ کہ جس کپڑے کا تانا بانا اصلی ریشم کا وہ بھی ناجائز، اور جس کا بانا اصلی ریشم کا اور تانا چاہے سوت کا وہ بھی ناجائز. البتہ جس کپڑے کا بانا سوت کا ہے یا خون کا ہے، یہ اصلی ریشم کے علاوہ کسی بھی اور دھاگا کا جو کوئسٹر دھاگا ہوتا ہے اس کا ہے، اور تانا بے شک اصلی ریشم کا ہو، لیکن بانا اصلی ریشم کا نہ ہو، اس کے بھی مردوں کے لیے استعمال کرنے کی گنجائش ہے. اور تو سب جائز ہے. تو یہ 7 چیزیں ہو گئی جن کے کرنے کا آپ نے حکم دیا، 7 چیزیں ہو گئی جن سے آپ نے بچنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے نقشے کے اوپر اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ اللهم اغفر لنا وسلنا عليك انت كما صليت على نفسك. اللهم اغفر لنا وسلنا عليك انت كما صليت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اپنے کرم اور اپنے فضل سے، اپنے عنایت اپنے مہربانی سے یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما، جن باتوں سے آپ نے منع کیا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما، صحت کامل عطا فرما. ہم کو ہمارے متعلقین کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما، صحت کامل عطا فرما. یا اللہ روز بروز ہمارے صحت میں اضافہ فرما، عافیت میں اضافہ فرما، اپنی یاد میں اضافہ فرما، اپنی اطاعت میں اضافہ فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم کو ہماری اولاد کو تازندگی غیب سے بلا مشقت و غیب پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، خوب حلال و طیب روزی عطا فرما.
دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہاں پر حکومت صالحہ قائم فرما، حکومت صالحہ قائم فرما. یا اللہ اپنے کرم سے تمام کفار و مشرکین کو تہذ نہج فرما، تباہ و برباد فرما، ان کو ہلاک فرما، ان کو ملیے مینٹ فرما، ان کی طاقت کو پارا پارا فرما. یا اللہ اسرائیل اور اس کے حمایتیوں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، اور جو مسلمان اس کے یا اللہ بمباری سے شہید ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، درجے بلند فرما. یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، اور تمام مسلمان ممالک کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ امت مسلمہ کو دوبارہ شوکت عطا فرما، غلبہ عطا فرما. تمام علماء حق مدارس دینیہ اور مساجد کی اور دینی قوتوں کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، ساری نیک حاجاتیں اپنے کرم سے پوری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. آمین. رحمتک.